وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل کے اس بیان سے شروع کریں گے کہ شکیل آفریدی کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. آگے چل کر ہم مانسون سے قبل بھارت میں تیز ہواؤں کے ساتھ دھول کا طوفان اور آخر میں آزادی صحافت کے عالمی دن پر بات کریں گے. اور اس پہلے موضوع پر یعنی شکیل آفریدی کی رہائی کے معاملے پر ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پاکستان سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک نے, جبکہ یہاں امریکہ میں اور نیو یارک میں موجود ہیں ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ اور کانگریس کے لیے سابق امیدوار علی اکبر مرزا. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. ہم سب سے پہلے آپ کو شکیل آفریدی کے معاملے پر دفتر خارجہ کے کا بیان سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے بدلے ڈاکٹر شکیل کو چھوڑنے سے متعلق خبروں کے بارے میں پاکستانی وزارت خارجہ کو علم نہیں ہے.
فورن آفس کی طرف سے میں ریٹریٹ کر دیتا ہوں جی, نہ ان کی واپسی شکیل آفریدی کو دینے کا کو ہمارے پاس معلومات میرے نالج میں یا فورن آفس کے نالج میں, نہ عافیہ صدیقی کے آنے کے. فورن آفس کی حد تک جی آئی ایم ویری شیور نہ یہ اٹھا ہے معاملہ ابھی جو ٹاکس ہوئی ہیں, اور نہ ایسا کوئی پروپوزل انڈر کنسیڈریشن ہے کہ ہم شکیل آفریدی کو کہیں دے دیں گے.
واضح رہے کہ گزشتہ اختتام ہفتہ یہ خبر سامنے آئی تھی کہ شکیل آفریدی کو پشاور کی جیل سے راولپنڈی منتقل کیا گیا ہے, جس پر بعض ذرائع ابلاغ نے قیاس ظاہر کیا تھا کہ سیکیورٹی خدشات پر شکیل آفریدی کو پشاور سے منتقل کیا گیا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ہم دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک سے شروع کرتے ہیں. بریگیڈیئر عمران, دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کوئی 7 سال ہو گئے ہیں جب اسامہ بن لادن کو امریکنوں نے وہاں سے آبٹ آباد سے نکالا اور غالباً ان کو ختم کیا, فنا کیا. 7 سال بعد بھی ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ شکیل آفریدی, جنہوں نے امریکنوں کی مدد کی اسامہ بن لادن کی دریافت میں, وہ اس وقت جیل میں ہیں. اور ان کے وکیل نے غالباً کوئی بیان دیا تھا کہ اس مہینے کی آخر کے قریب ان کو رہا کیا جائے گا. آپ کے خیال میں یہ قیاس آرائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟
بہت نوازش ہے کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیے, اگر ہم تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو شاید ہمیں تمام معاملات سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہوگی. 1985 میں امریکہ میں ایک صاحب تھے, یونائٹیڈ اسٹیٹس نیوی انٹیلیجنس اینالسٹ تھے, ان کا نام تھا جوناتھن پولارڈ, جو کہ 1985 میں پکڑے گئے تھے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے, اور امریکن جوڈیشل سسٹم کے تحت ان کو 30 سال کی سزا ہوئی تھی. اور اسرائیل نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح سے جوناتھن پولارڈ, جو کہ ایک امریکن سٹیزن تھا, وہ آزاد ہو جائے اور اس کو اسرائیل بھیج دیا جائے, مگر امریکنز نہیں مانے تھے. اسرائیل نے اس کو اسرائیلی سٹیزن شپ بھی دی, اور اس کو 1998 میں یہ بھی تسلیم کیا کہ یہ ہمارا ایجنٹ ہے, مگر اس کے باوجود امریکنز نے اس کو نہیں چھوڑا. 1995 میں پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کیا, تو اس وقت کے ڈائریکٹر سی آئی اے جارج ٹینٹ نے استعفیٰ دینے کی دھمکی دی اور اس معاملے کو وہاں پہ روکا. اب یہی چیز بالکل پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. تو ابھی امریکہ جو مورل ہائی گراؤنڈ لے رہا ہے, وہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر بھی ایگزیکٹلی وہی چیز ہو رہی ہے. شکیل آفریدی ایک پاکستانی سٹیزن ہے, وہ سی آئی اے کے لیے کام کرتا ہوا پکڑا گیا ہے. امریکنز اس کو چھڑوانا چاہتے ہیں, پاکستان اس کو انکار کر رہا ہے, اس کو پاکستان نے 33 سال کی سزا دی ہے. امریکن سینیٹر ڈانا اروڑا باخر نے ایک بل پیش کیا تھا کانگریس میں کہ اس کو کانگریشنل گولڈ میڈل دیا جائے شکیل آفریدی کو, اور اس کو سٹیزن شپ دی جائے. اور اب دیکھیں دونوں معاملات تقریباً ایک جیسے ہیں, مگر ایک جگہ پہ امریکنز نے بہت اسٹرانگ سٹانس لیا ہے اور انہوں نے جوناتھن پولارڈ کو اسرائیل کے حوالے نہیں کیا, اور اب وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں एग्जैक्टली यहाँ बहुत हद तक मिलता जुलता केस है कि शकील अफरीदी को उनके हवाले किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये दो जो डायकोटमी जो है इनकी अप्रोच में, ये शायद इस केस में शकील अफरीदी के केस में केस को ज्यादा कमजोर कर रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस अमेरिकन रिक्वेस्ट को मानेगा।
ब्रिगेडियर इमरान आप हमारे साथ रहें, क्योंकि हम इसी के साथ मुंसलिक मामले पर चलते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है अली अकबर मिर्ज़ा ने, डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वाबस्ता रहे हैं। अली अकबर मिर्ज़ा, हमें मालूम है कि पाकिस्तान की इंटरपोल ने हुसैन हकानी के लिए भी एक वारंट जारी किया है। इस वक्त तो एक संगीन चार्ज लगाया गया है, और वो ये कि हुसैन हकानी ने गालिबन जब वो सफ़ीर थे तो उन्होंने $41 लाख 41 लाख डॉलर्स अपने अकाउंट से निकाले थे। इंटरपोल ने कहा है कि अब वो तहकीकात कर रहा है इस मामले की, लेकिन जैसे कि आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि हुसैन हकानी जो अमेरिका में हैं उनको वापस भेजा जाए। आप देखते हैं कि शकील आफरीदी के केस से मुंसलिक कोई डील हो सकती है इस मामले में?
देखें, डील तो कोई भी हो सकती है, सवाल यह है कि एट व्हाट कॉस्ट। ये $4.1 मिलियन जो हुसैन हकानी अकाउंट से निकलवाए थे डॉलर का, ये 41 स्टोरी काफी अरसे से गर्दिश कर रही है न्यूज में। लेकिन अभी जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा, उन्होंने पोलार्ड की मिसाल दी, लेकिन ये कि बात वही आ जाती है कि आप किस हद तक अपने मौकफ पर कायम रह सकते हैं और किस प्राइस पे अपने मौकफ को चेंज करने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और इदारों के लिए हुसैन हकानी की जितनी अहमियत है इदारों की हद तक, क्योंकि आवाम को मेरे ख्याल से उससे कोई खास दिलचस्पी नहीं है कि हुसैन हकानी ने कोई ऐसा काम किया है कि उसको पाकिस्तान के हवाले किया जाए, लेकिन आफिया सिद्दीकी के हवाले से यकीनन जो पाकिस्तान की राइट विंग पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और मौलवी हजरात जो है वो काफी शोर मचाते हैं कि आफिया सिद्दीकी को गलत पकड़ा गया है और ये कोई दहशतगर्द नहीं थी। तो अवाम में एक तरह से थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन वगैरह फैलाने के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी हालात आजकल चल रहे हैं, तो उसमें जरा अवाम को दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमने ये किया है, आफिया सिद्दीकी की रिहाई और हुसैन हकानी दोनों की रिहाई के बदले में क्या शकील आफरीदी को रिहा किया जा सकता है। यकीनन अगर स्ट्रेटेजिक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए कि पाकिस्तानी इदारों के लिए हुसैन हकानी की कितनी अहमियत है, तो देखिए शकील आफरीदी ने जो काम करना था वो तो कर चुका। उसने एक उनपे कहा जाता है कि जिन्होंने फेक क्लिनिक बनाई और वहां से टीके वगैरह लगवाने के बहाने CIA के लिए काम किया और पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह दी, लेकिन और वो जेल में है, तो मजीद तो वो कुछ इंटेलिजेंस पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर सकता, वो इस पोजीशन में नहीं है। तो क्या उसकी इतनी वैल्यू है अब पाकिस्तान के लिए बनिस्बत हुसैन हकानी को वापस पाकिस्तान लाने के सिलसिले में, जो कि हुसैन हकानी एक आजाद शख्स है, मीडिया पे आते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते भी हैं, किताबें भी लिखते हैं, तो यकीनन हुसैन हकानी की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर खाली हुसैन हकानी के बदले में शकील आफरीदी को रिहा किया जाए तो फिर वो इल्जाम आता है कि देखिए जी इस्टेब्लिशमेंट ने सौदा कर लिया। लेकिन अगर आफिया सिद्दीकी को भी रिहाई कर ली जाती है, अगर पाकिस्तान शकील आफरीदी के बदले दोनों की रिहाई लेता है, तो वो जो मुल्ला हजरात हैं और जो राइट विंग पार्टीज हैं उनको दिखाने के लिए एक चीज ये हो सकती है कि देखिए जी हमने इस वजह से किया कि एक बेकस मजलूम औरत, बच्चों की माँ, वो जेल में पड़ी हुई थी, तो हमने उसके लिए एक ऐसे आदमी को छोड़ दिया जो जिसकी इफादियत खत्म हो चुकी है।
यही सब जी जी यही
डील तो बहुत हो जाती है।
जी हाँ बिल्कुल, आपने कहा
पे करना चाहते हैं उसके लिए।
बिल्कुल ब्रिगेडियर इमरान, क्योंकि हुसैन हकानी के हवाले से आपको भी हम सुनना चाहेंगे। आप जानते हैं कि फौजी अहलकार खासा चाहते हैं कि हकानी वापस आए, क्या वो इस हद तक तैयार हैं आपके ख्याल में कि इस हवाले से कोई डील हो शकील आफरीदी के मामले पर?
नज़ीर साहब, देखिए सबसे पहले अगर आप हुसैन हकानी का किरदार देखें, जो उसने उसामा बिन लादेन के केस के पहले उसकी तैयारी के लिए जो किरदार उन्होंने अदा किया, وہ ٹوٹلی پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف تھا. جو یہاں پہ پرسپشن ہے کہ وہ ایک یو ایس ایسٹ ہے اور اس نے جو بھی کاروائی کی وہ اس نے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کی. اس کی موجودگی میں جب یہ امبیسڈر تھے واشنگٹن میں ہزاروں ویزاز جو ویکینڈس کے اوپر بھی یہ ایشو کرتے رہے اور ایسے لوگوں کو ویزا ایشو کرتے رہے جن کی کوئی سیکیورٹی کلیئرنس بھی نہیں کروائی آئی ایس آئی سے یا دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز سے. تو ان کا جو کردار رہا ہے وہ بہت کوئی بہت مناسب نہیں رہا ہے. پھر میمو گیٹ کا کیس ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جب اسامہ بن لادن کا کیس ہوا تو اس کے اگلے دن واشنگٹن پوسٹ میں سپوزڈلی آصف علی زرداری صاحب کا لکھا ہوا ایک آرٹیکل چھپوا دیا. یہ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ بہت غلط ہیں اور بہت غلط کام کر کے گئے. اس کے بعد یہ ایک انڈرسٹینڈنگ دے کر گئے ہیں سپریم کورٹ میں کہ میں چار دن میں واپس آ جاؤں گا. تو ایز فار ایز پاکستان از کنسرن ہی از اے فیوجیٹو فرام لا. یہ تو بھاگے ہوئے ہیں. تو ان تمام باتوں کو اگر مد نظر رکھیں تو میرے خیال میں پاکستان کا ایک بہت اسٹرانگ کیس ہے کہ وہ انٹرپول کے تھرو حسین حقانی کو واپس نہ آئے اور ان کو ہی شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس, قانون کے سامنے ان کو پیش کریں. بھائی رہی بات آصف صدیقی کی تو علی صاحب نے جو بات کی آئی تھنک وہ بہت اس کا وزن ہے, مگر اس میں میں تھوڑا ایڈ یہ کر دوں کہ اگر آصف صدیقی اور حسین حقانی دونوں آتے ہیں تو اس میں ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوگا پاکستان مسلم لیگ کی اس گورنمنٹ کو جو کہ اب ختم ہونے والی ہے. تو ختم ہونے سے پہلے وہ ان دونوں کو واپس لا کر اپنے الیکشن کیمپین کے اندر ایک قسم کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا کارنامے کے طور پر اس کو وہ پیش کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے آصف صدیقی کو اور حسین حقانی کو واپس بلا لیا ہے اور جیسے کہ علی صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی بھی کوئی افادیت نہیں ہے اپنے پاس رکھنے کی, تو ان کے بدلے میں ہم نے بہت اچھا سودا کیا ہے. تو یہ اگر یہ گورنمنٹ کرے تو شاید اس کو اگلے الیکشن میں کچھ فائدہ ہو سکے, مگر یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے اگر یہ ہول آف دا گورنمنٹ ڈیسیشن ہو جس کے اندر آرم فورسز شامل ہو اس فیصلے میں, جس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز شامل ہو اس فیصلے میں. اور یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر گارنٹی دے یو ایس گورنمنٹ کہ یہ سودا ہوگا اور دونوں آصف صدیقی بھی اور حسین حقانی دونوں پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے. بٹ ایک آخری بات یہاں میں کہتا جاؤں کہ حسین حقانی جو کہ ایک یو ایس ایسٹ مانا جاتا ہے پاکستان میں, اگر امریکن اس کو حوالے کر دیتے ہیں پاکستان میں تو ان کے جتنے بھی ایسٹ ہیں ساری دنیا میں وہ بہت نیگیٹو امپیکٹ جائے گا ان کے اوپر. تو یہ میرے خیال میں ہونے نہیں لگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا. پاکستان انٹرپول کے تھرو حسین حقانی کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کریں گے. اور ایک آخری بات کہ پاکستان میں جوڈیشل ایکٹیویزم اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اگر یہ شکیل آفریدی کو ہینڈ اوور کرنا بھی چاہے گی گورنمنٹ تو یہاں تو سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے لے گی یا کوئی آدمی یا انڈیویجول یا گروپ تو سپریم کورٹ میں جا کر اس کو روک دے گا. ہم اس کے فٹ پرو کیا ہے, فٹ پرو کو کیا ہے, اس کے بدلے میں پاکستان کو کیا مل رہا ہے. تو بہت ہی ایک کمپلیکس ایشو ہے,
بالکل
آسانی سے حل نہیں ہوگا اور اس کے اوپر میرے خیال میں پاکستان کی گورنمنٹ کو بہت سوچ سمجھ کر عمل کرنا پڑے گا.
جی بالکل, ہم عنقریب بریک کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم علی اکبر مرزا کو بھی سنیں گے اور اگر کچھ کالز آئی ہیں تو ان کو بھی سنیں گے. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل کے اس بیان پر کہ شکیل آفریدی کے معاملے پر امریکہ کے ساتھ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک ہیں جبکہ یہاں ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ علی اکبر مرزا ہیں. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی ہماری کالز آ رہی ہیں, ڈراپ ہو رہی ہیں, جو ہی آتی ہیں ان کو لیتے ہیں. لیکن علی اکبر مرزا کی طرف لوٹتے ہیں. علی اکبر مرزا, آپ کے علم میں ہے کہ اس سال مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہونے ہیں امریکہ میں, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا انتخابات سے قبل کہ یہ جو شکیل آفریدی کا معاملہ ہے وہ اس کو حل کریں گے. پچھلے دنوں ایلس ویلز بھی جو گئی تھیں خطے میں, انہوں نے بھی کہا کہ شکیل آفریدی کا معاملہ ایجنڈا پر ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سرکار امریکی سرکار کی طرف سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں اس سلسلے میں؟
دیکھیے میں ظاہر بات ہے کہ ایک ڈیموکریٹ کے طور پر اور ایک مسلم امریکن کے طور پر اور ایک اینٹائی وار اور ویلیوز کی قدر رکھنے والے شخص کے طور پر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا حامی نہیں ہوں, یہ بات بڑی کلیئر اور واضح ہے. لیکن یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جو ایک چیز ہم سب کو تسلیم کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تقریباً ہر وہ چیز جو انہوں نے الیکشن کے دوران کہی تھی اس کو یا تو انہوں نے پورا کیا ہے یا پورا کرنے کی پوری پوری کوشش کی ہے. ناکام ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن سابقہ صدور کے مقابلے میں کہ جو الیکشن کے زمانے میں کیے ہوئے وعدوں کو منتخب ہونے کے بعد یہ کہہ کر ہر چیز پہ نظر ثانی کرتے تھے کہ بھائی کیمپیننگ از ڈفرنٹ فرام گورننگ اینڈ گورننگ از ڈفرنٹ فرام کیمپیننگ, تو ٹرمپ کا معاملہ کچھ اور ہے. ٹرمپ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بھی انہوں نے بات کہی تھی اس کو کم از کم پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. لہذا اس کو اس سلسلے میں وہ کس حد تک جاتے ہیں, کیا کوئی گفتگو وغیرہ ہو رہی ہے یا نہیں, تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اسپیشلی کہ جو باتیں سامنے آئی ہیں جن کا ابھی آپ نے بھی ذکر کیا, اس لحاظ سے یقیناً گفتگو شنید یا کوئی اس سلسلے میں پروگرس یا اقدامات تو یقیناً کیے جا رہے ہیں. اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیل کے حوالے سے, جیسا کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی حسین حقانی کو اگر وہ ہینڈ اوور کریں گے کرے گی امریکہ تو کئی ایسٹس وغیرہ ظاہر ہو جائیں گے. مجھے نہیں معلوم, دیکھیے حسین حقانی کا کیس جو ہے وہ اتنے سال پرانا ہے اور ایسٹس وغیرہ کے حوالے سے جہاں تک تعلق ہے آئی ڈونٹ نو کہ حسین حقانی کتنے ویلیوبل ایسٹ تھے کہ ان کو امریکہ کے دوسرے ایسٹس کے بارے میں کچھ پتا بھی ہوگا یا نہیں. میرے خیال سے سی آئی اے وغیرہ اس طرح یا امریکن انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ اس طرح کام نہیں کرتے کہ وہ ایک ایسٹ کو دوسرے ایسٹس کے بارے میں معلومات دیں. وہ بڑی خفیہ اور ٹارگیٹڈ چیزیں بڑی پلاننگ کے تحت کام ہوتے ہیں. یہ ظاہر بات ہے ساری دنیا کے معاملات کو خفیہ ادارے جس طرح ہینڈل کرتے ہیں اس میں یہ وہ اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ایک ایسٹ کو.
جی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور انٹرپول کا کہنا ہے
پتا ہونی چاہیے, کوئی اور بات پتا ہو.
انٹرپول کا کہنا ہے کہ وہ تحقیقات کر رہے ہیں پاکستان کے اس مطالبے پر. ہم کچھ کالز لیتے ہیں. کوہاٹ سے ملک نائب خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب بات کیجیے. اچھا ڈسکنیکٹ ہو گئے. فاروق اوان نے کال کیا ہے سندھ سے. جی بات کیجیے فاروق اوان.
جی جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام, بات کیجیے.
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں میرا کہنا یہ ہے کہ جس میں شکیل آفریدی صاحب کو ملوث کیا گیا ہے, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن وہاں تھے ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے وفات پا چکے تھے.
چلیے آپ کنسپریسی تھیوری پہ چلے گئے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. اور جان محمد نے کال کیا ہے کوئٹا سے. جی بات کیجیے.
السلام علیکم نفیسہ بہن.
وعلیکم
السلام. علیکم نفیسہ بہن.
جی جی بات کیجیے.
ہلو.
جی جی جان محمد بات کیجیے.
محترمہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ بحث چل رہی ہے آج کل حسین حقانی کے حوالے سے یا شکیل آفریدی کے حوالے سے, تو محترمہ میں پورے پاکستان کی عوام کی یا لوگوں کے دل میں یا ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے, وہ یہ ہے کہ اتنا انٹرنیشنل ٹیررسٹ جن کے پیچھے پورا ورلڈ کا جو ہے نا وہ سپر پاور ان کے پیچھے لگا ہوا ہے, یہ ہمارے پاس اس بات میں ہمارے چاونی کے نزدیک کس طرح آ گیا؟ یہ تو خود سوچنے کی بات ہے. چلو ہم تو ایک گزارا کر لیں گے پاکستانی, لیکن پوری دنیا تو یہ جانتی ہے کہ یہ کس طرح آ گیا یہاں پہ ہمارے ملک میں اور پھر ایک چاونی کی.
جی جی وہ بالکل ایک اور بحث ہو جائے گی. ملک نائب خان نے پھر سے کال کی ہے کوہاٹ سے. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر حقانی کے انٹرپور کے حوالے سے امریکہ کو نقصان ہے اور پاکستان کو فائدہ, کیا امریکہ حقانی کو انٹرپور کے حوالے کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ شکیل افریدی سے ان کو اتنا پیار کیوں ہے کہ وہ کبھی عافیہ کے بدلے میں بات ہو رہی ہے اور کبھی حقانی کے بدلے میں بات ہو رہی ہے؟ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. مہربانی شکریہ.
اور ہنگو سے کال کیا ہے حاجی شفیع نے.
السلام علیکم بی بی.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہلو
جی جی بات کیجیے.
بی بی بات یہ ہے, بات یہ ہے جو یہ لوگوں نے جو اسامہ بن لادن کا ڈرامہ رچایا تھا نا, آپ یقین کرو اگر اس کو پکڑ دیتے, اس کو شیشے میں بند کر کے لوگوں کو دکھاتے تھے, اپنے الواد کو دکھاتے کہ یہ اسامہ بن لادن قاعدہ کا لیڈر تھا, یہ ان کو ہم نے پکڑا ہے, لیکن ان کو ایک گہرے سمندر میں وہ بکسے میں پتھر ڈال کر کے گہرے سمندر میں انہوں نے ڈالا ہے. وہ یہ پورا ڈرامہ ہے, بالکل یہ 100% ڈرامہ ہے.
اچھا شکریہ. لیکن ہم جو اصل موضوع ہے اس کی طرف لوٹتے ہیں. بریگیڈیئر عمران ملک, آپ نے کہا کہ امریکی اثاثے بھی ظاہر ہو جائیں گے اگر انٹرپول کے اس مطالبے کو مانا جائے, لیکن جہاں تک ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ یہ $4.1 million کی جو بات ہو رہی ہے, اخبارات کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر کے جو ذخائر تھے اس میں سے نکالے گئے تھے, تو اس میں امریکی اثاثے کیسے شامل ہو جائیں گے؟ بریگیڈیئر عمران,
میں صحیح طرح سے اس کو ایکسپلین نہیں کر سکا. میں نے یہ نہیں کہا کہ حسین اقانی کو اگر پاکستان کے حوالے کر دیا جائے گا تو وہ امریکن ایسٹس کو ڈسکلوز کر دیں گے, ان کو تو کسی ایسٹ کا معلوم ہی نہیں ہوگا.
جی جی,
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی امریکن ایسٹس ساری دنیا میں موجود ہیں, اگر ان کو یہ پیغام جائے گا کہ امریکہ اپنے ایسٹس کو دوسرے ممالک کے حوالے کر دے گا تو وہ ایسٹس جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گے, وہ امریکہ کی کریڈیبلٹی ان ایسٹس کے ساتھ ختم ہو جائے گی. ابھی امریکہ کیوں اتنا زور لگا رہا ہے کہ شکیل آفریدی کو وہ واپس لے اور اس کو بچا لے؟ صرف اس لیے کہ امریکہ اور سی آئی اے کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ پوری دنیا میں اور ان کے ایسٹس کے سامنے بنی رہے. میرا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ حسین اقانی اگر پاکستان کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو جتنے امریکہ کے اور سی آئی اے کے ایسٹس ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ ہماری جو سیکیورٹی ہے وہ اب اتنی مضبوط نہیں رہی, اور امریکہ کی اور سی آئی اے کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی.
اچھا.
یہ میں کہتا ہوں اس لیے شاید امریکہ جو ہے وہ حسین اقانی کو پاکستان کے حوالے نہ کرے.
اچھا.
دوسری بات یہ کہ جو پیسے انہوں نے لیے ہیں, اب وہ انٹرپول جو ہے وہ پولیٹیکل جو ایشوز ہیں اس کے اوپر کسی کو بھی پکڑ کر کسی ملک کے حوالے نہیں کرتے, وہ صرف کرمنل ایکٹیویٹیز کے اوپر ہی لوگوں کو پکڑ کے ان ممالک کے حوالے کرتے ہیں. اور یہ جو پیسے ہیں انہوں نے پاکستان کے جو وہاں پہ فنڈ تھے, جو ان کے سواب دیدی فنڈ تھے, شاید اس میں سے انہوں نے کوئی غلط استعمال کیے ہیں یا جو بھی کیا ہے, اور اس ایشو کے اوپر کہ انہوں نے ایک کرائم کمٹ کیا ہے اس کے اوپر پاکستان نے اپنا کیس بنا کر انٹرپول کو کہا ہے کہ اس کو پکڑ کے ہمارے حوالے کیا جائے. ایک بات کہتے چلوں کہ شکیل آفریدی صاحب کو جو ابھی 33 سال سزا ہوئی تھی وہ سزا اسپیناج میں نہیں ہوئی تھی, وہ سزا ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک ملٹنٹ گروپ منگل باغ جو لشکر اسلامی کا ہیڈ تھا اس کے ساتھ ان کے تعلقات تھے اس کے اوپر ہوئی ہے. ابھی اگر دوبارہ یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو ان کے اوپر چارجز یہ لگ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک فورن انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ اس کی معاملت کی ہے, اور جب
بریگیڈیئر عمران ہماری جب شکیل آفریدی کے وکیل سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ مکمل طور پہ جعلی چارجز ہیں, کیونکہ اصل چارج تو یہ تھا کہ انہوں نے امریکہ کی معاونت کی تھی اسامہ بن لادن کو پکڑنے میں. لیکن بہرحال ہم اس کیس کو دیکھتے رہیں گے اور آپ کو پھر دعوت دیں گے. اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر عمران ملک جو پاکستان میں ہوتے ہیں, جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی سے وابستہ علی اکبر مرزا بھی تھے جو نیو یارک میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. صرف آج نیوز پر.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ بھارت کی شمال اور مغرب میں تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ آندھی اور طوفان کی وجہ سے کوئی 90 افراد ہلاک اور 160 زخمی ہوئے ہیں. اس وقت ہمیں بھارت سے جوائن کیا ہے سینئر صحافی منیش کمار نے اور وہ ہمیں کچھ مزید بتائیں گے. منیش کمار یہ بتائیے کہ کیا تاج محل اور آگرہ اور یو پی میں ہونے والے یہ جو طوفان ہے کیا یہ متوقع تھا؟ کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ مانسون کو ابھی کافی وقت باقی ہے. اس کے حوالے سے بتائیے اور اس سے کیا نقصان ہوا ہے؟
جو پہلے تو میں نقصان بتا دوں کہ یہ اچانک سے اس طوفان کی وجہ سے 100 سے زیادہ ہمارے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ 100 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور کم سے کم 300-400 جو اینیملس ہیں, جو پیٹس ہیں, جو گائے ہیں, بھینس ہیں, جو لوگوں کے جانور ہیں ان کی بھی خبریں اس طرح سے آ رہی ہیں. بہت گھروں کا بھی نقصان ہوا ہے. لیکن یہ جو پورا چیز جو ہوا ہے اس کے 3 وجہ سے ہوا. ایک تو یہ کہ ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے وہ سارا مسئلہ تیار ہوا. لیکن گرمی 2 دن پہلے جو راجستھان کا جو علاقہ ہے, جو علاقہ آگرہ کے پاس کا ہے اور مدھیہ پردیش کے کچھ علاقے میں, وہاں پہ اتنی زیادہ گرمی تھی, 40 کے زیادہ ٹیمپریچر تھی وہاں پہ, اس وجہ سے وہاں پہ لو پریشر کریٹ ہوا. اس لیے یہ طوفان کے روپ میں جو ہے ویسٹرن ڈسٹربنس جو ہے وہ رش کر گیا سینٹرل انڈیا کی طرف. تیسری بات جو یہ جو اس میں ایک اور ایڈیشنل فیکٹر یہ ہو گیا کہ اچانک سے کچھ ایسٹرلی ونڈز جو ہے وہ بے آف بنگال سے نارتھ کی طرف چلی آ رہی تھی, تو اس کا موسٹر ونڈز کے ساتھ آ گیا, تو بارش اور ویسٹرن ڈسٹربنس اور لو پریشر کی وجہ سے دلی کے آس پاس جو ہے بہت زیادہ ہی ایک لو پریشر کریٹ ہوا تھا, جو سیمی سائیکلون جس کو کہہ سکتے ہیں وہ سائیکلون بنا, جس کی وجہ سے یہ طوفان جو ہے اس کے آس پاس کے علاقے میں وہ چلا گیا. یہ اس چیز ان تینوں فیکٹرز کو ایک ساتھ ملا کر کے ہندوستان کے جو یہاں کے جو میٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان کو یہ پتہ نہیں چل پایا کہ بھائی 2 دن کے بعد اس طرح کا ہونا ہے. جس طرح سے جو اخباروں میں جو نیوز ایجنسیز کے ذریعے جو خبریں آ رہی تھی, تو میٹ نے یہ ضرور کہا تھا کہ بھائی یہاں پہ ویسٹرن ڈسٹربنس کا پرابلم ہونے والا ہے, لیکن یہ فیکٹرز ایک ساتھ ہو جائیں گے اور اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا یہ کسی کے علم میں نہیں تھا.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ہم پاکستان چلتے ہیں جہاں سے ہمیں عبرت گروپ آف پبلیکیشنز کے چیف رپورٹر ضیاء قریشی نے جوائن کیا ہے. ضیاء قریشی, ہمارے علم میں ہے کہ سندھ کے بعض علاقے بھی بہت گرم رہے ہیں, نواب شاہ کے بارے میں بتائیے. ہم نے سنا کہ وہاں کی گرمی نے دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا. جی ضیاء قریشی, جی جی
ڈگری سینٹی گریڈ ہے وہاں نواب شاہ اور لاڑکانہ دونوں میں, جی شدید گرمی ہے. اور گرمی تو ہے لیکن اس کے حساب سے جو لوڈ شیڈنگ ہے اس نے بھی لوگوں کی بڑی تباہی کی ہے, بڑے لوگ تڑپ رہے ہیں لوگ.
جی 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 بتائیے. تو اس وقت سندھ کے اندر پوری عمومی صورتحال کیا ہے گرمی کی؟
کل جس طرح کل سے جو ہے نواب شاہ میں کل شدید ترین دنیا کی جو ہے نا گرمی تھی, اسی طرح جو ہے نا کراچی میں بھی آج 44 سینٹی گریڈ گرمی ہے, دادو میں بھی 44 ہے, لاڑکانہ اور نواب شاہ 43 ہے, سکھر 42 ہے. اور اس طرح محکمہ موسمیات والوں کا کہنا ہے کہ کل تک بھی اسی طرح کی سچویشن رہے گی, شاید ایک دو دن کے بعد پھر صورتحال کچھ میں فرق آ جائے. لیکن اب اچھا یہ اسی طرح کی شدید گرمی کے ساتھ جو میں نے پہلے بتایا آپ کو لوڈ شیڈنگ بھی سندھ میں جو ہے شدید ہے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تو پہلے ہی لوگ تڑپ رہے تھے, لیکن جو ابھی شدید گرمی کی لہر جو آئی ہے اس نے جو ہے نا لوگوں کو بے حال کر دیا ہے. کہیں کہیں کچھ علاقوں سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ لوگ بے ہوش بھی ہو گئے ہیں.
ہم اس وقت پنجاب چلتے ہیں جہاں سے فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے چیف میٹرولوجسٹ محمد ریاض لائن پر ہیں. ریاض صاحب, آپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ پنجاب کے اندر شدید ہوائیں دھول کی وجہ سے کافی ڈسٹربنس ہوا ہے, اس کے حوالے سے کچھ بتائیے.
جی بالکل, لیکن یہ سندھ کے برعکس چل رہی ہیں. سندھ میں تو اس وقت شدید سردی کا جو لہر ہے وہ جا رہی ہے اور جیسے آگے بھی وہ کچھ دنوں کے بعد اس میں ریلیکسیشن آئے گی. لیکن پنجاب میں ایک ویدر سسٹم اس وقت پنجاب, کے پی, گلگت بلتستان, کشمیر, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ایک ویدر سسٹم اس وقت موجود ہے
جو ویدر سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں جو گرج اور خاص کر جو ونڈی ونڈ اسٹارمس جیسے کمپوننٹس ہے وہ اس کے ساتھ اکمپوننٹ ہے, اور کچھ لائٹ قسم کی ایکٹیویٹی بارش کی ہو رہی ہے, ساتھ یہ ہے کہ تیز ہوائیں کی جو سچویشن ہے وہ بھی بنتی رہتی ہے, اور یہ سچویشن آگے 2-3 دن تک اسی طرح رہے گا. تو اس کے باعث تیز ہواؤں کی وجہ سے زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں, اور جس میں خاص کر جو ٹریز ہے یا بلڈنگز ہے جو کمزور پرانے بلڈنگ ہے وہ گر جاتے ہیں, وائر الیکٹریفیکیشن کی جو سچویشن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے, تو وہ اسٹرانگ ونڈ کی وجہ سے بن رہی ہے اور یہی سچویشن. لیکن جو گرمی ہے وہ کافی حد تک پچھلے جو گزشتہ 36 گھنٹے تھے اس کے مقابلے میں ابھی کافی حد تک جو گرمی ہے وہ ریلیکس ہو چکی ہے, اور ٹیمپریچر میں کافی حد تک کمی آئی ہوئی ہے, اور یہ سچویشن آگے 2-3 دن تک کنٹینیو رہنے کی چانسز ہے.
یہ بتائیے, ہمارے ساتھ اس وقت بھارت سے منیش کمار ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے بھارت میں لو پریشر آ گیا اور آپ جانتے ہیں وہاں تیز ہواؤں اور بارش کی وجہ سے کوئی 100 کے قریب لوگ ہلاک ہو گئے, اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اگر خدا نخواستہ یہی چیز پاکستان کے اندر ہو تو؟
وہ اس وقت جو پاکستان میں ونڈ اسٹارم سے تو اس کی جو پریکاشنی میجرز ہے وہ تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ جو ونڈ پیک ہو جاتی ہیں وہ زیادہ تر بلڈنگز کو جو خاص کر کمزور بلڈنگ ہے تو وہ ڈیمیج کر جاتے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ جو بڑے بڑے درخت ہیں سڑک کے بل بورڈز ہیں سڑکوں کے اوپر یا الیکٹرک وائرز ہیں یا الیکٹرک جو پولز ہیں وہ ان کے زیادہ نشانے پہ جو ونڈ اسٹارم ہے وہ بن جاتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے زیادہ نقصانات. پچھلے سال بھی اگر ہم دیکھا جائے تو پچھلے سال جون کے مہینے میں ہمارے ہاں بھی پاکستان میں بھی ونڈ اسٹارم کی وجہ سے کافی ڈیمیج ہوا تھا. اس کی پریکاشنری میئر بڑی مشکل ہو جاتی ہیں, رین کا تو ہو جاتا ہے, فلڈ سے کنٹرول فلڈ بھی تو کنٹرول کی جاتی ہے, لیکن اس سے بچاؤ کافی حد تک پاسبلٹی اس کی ہو سکتی ہیں. ونڈ اسٹارم کے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ وہ ایسے انفراسٹرکچرز کو ڈیمیج کر جاتے ہیں جو پہلے سے ایگزسٹ ہے اور اس کو ریپلیس نہیں کرتے تھے. تو اس میں یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ تر ریموٹ ایریا باہر جو ہے وہ نہ نکلا جائے, لیکن ایسے بھی تو پوسیبل نہیں ہے کہ لوگ بالکل بند ہی رہے اور نہ کام ہو جائے. تو
جی بالکل
ونڈ اسٹارم سے
بہت مشکل ہے بچاؤ کرنا,
جب تک کوئی اسٹرانگ جیسے بل بورڈز ہیں سڑکوں کے اوپر سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں یا تو یہ اگر سٹرینتھن کی جائے ان کی, جیسے یہاں پہ آلریڈی پاکستان میں خاص کر پنجاب میں اس کے اوپر کام ہو رہی ہے, اور وہ اس قسم کی جو بورڈ لگے ہوئے جو بڑے بڑے بورڈز ہیں وہ مطلب سٹرینتھن کر رہے ہیں.
منیش کمار, جانے سے پہلے آپ بتائیے, اتنے لوگ ہلاک ہو گئے بھارت کے اندر, کیا سرکار کی طرف سے کیا جواب آیا, کوئی معاوضہ دیا جائے؟
دیکھیے اس طرح تو اس طرح کے جو نیچرل فینومینا جو ہوتے ہیں اس میں سرکار کچھ بیسیکلی کر نہیں سکتی ہے, لیکن جو سرکار کر سکتی ہے اور جو کرنا بھی چاہیے کہ اگر اس طرح کے حادثے اگر ہوتے ہیں جیسے جس طریقے سے گاؤں میں جو نقصان ہوا ہے لوگوں کا نقصان جو ہوا ہے وہ اس کی بھرپائی آپ کیسے کرتے ہیں, دوسری بات کہ جو ریہیبلیٹیشن کا جو کام ہے وہ کتنا جلدی اور کتنا آپ فاسٹ کر پاتے ہیں, سرکار کا اس پہ دھیان ہونا چاہیے. ہندوستان میں پچھلے 10 سالوں میں ایک اچھا ایک سسٹم کریٹ ہوا ہے جو نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک الگ ڈپارٹمنٹ کام کرتی ہے, اور وہ اتنا اچھا کام ابھی تک مطلب جو جس طرح سے اڑیسہ میں لوگوں نے کام کیا تھا جو وہاں پہ جس طریقے سے وہاں پہ ایک سائیکلون کے آنے کی وجہ سے جو ہے کافی زیادہ وہاں پہ دقتیں ہوئی تھی, تو ہندوستان میں ایک سسٹم بن چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ کام ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے وہاں پہ اس کو ریلیف مل رہا ہے. لیکن جس طریقے کا یہ جو کل جو جس طرح کی جو بربادی ہوئی ہے اس میں یہ سرکار وہاں تک پہنچ پائے گی یا ان گاؤں تک پہنچ پائے گی یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل مجھے لگ رہا ہے, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی اس میں سرکار کو کچھ آگے آ کر کے کچھ کام کرنا ضرور چاہیے.
اور ضیاء قریشی آپ بتائیے، آپ عبرت گروپ آف پبلیکیشنز کے چیف رپورٹر ہیں، آپ کا کہنا ہے کہ کراچی اور سندھ میں شدید گرمی ہے، آپ کے خیال میں بجلی نہ ہونا جو ہے وہ کس حد تک ایک الیکشن کا ایشو بن جائے گا؟
جی بالکل، یہ اپنی جگہ پر یہ الیکشن کا ایشو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت وفاقی حکومت یہاں اور سندھ حکومت کا اس معاملے پہ جھگڑا بھی چل رہا ہے، اور سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو وفاقی حکومت سندھ کے لوگوں سے بدلہ لے رہی ہے، اس وجہ سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ہم نے جو ہے نا وہ سندھ کے عوام کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور کل بھی ونڈ پاور کا جو ہے نا کہا کیا تھا سی ایم نے، کہا کہ بھائی ہم سندھ حکومت جو ہے نا سلسلے میں زیادہ اقدامات کر رہی ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر الیکشن کا بھی معاملہ ہے.
بالکل، ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں بہت مختصر، اور اس کے بعد آپ تینوں حضرات کو خدا حافظ کہیں گے. طارق چختائی چونیا سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی بات کیجیے.
میں سب سے پہلے وہ جو ہمارے بھارت میں وہ بہن بھائی لکمایا چل ہوئے اس طوفان کی نظر وہ یہ ناقابل تلافی نقصان. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پچھلے چند ماہ پہلے یہ کلاؤڈ تھے پنجاب میں اور بھارت میں بھی تھے، اور اب جو سکھر میں بھی کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے وہ بہت شدید گرمی ہے، تو کیا یہ ورلڈ وارمنگ کے پروگرام کو اب زیادہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور دوسری لوڈ شیڈنگ کی بات میں بتاؤں کہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ میرا بستی پنجاب سے ضلع قصور کی تحصیل دنیا سے تعلق ہے، اور آج صبح 10 بجے سے بتی غائب تھی اور ابھی آپ کے پروگرام 8 بجے لائٹ آئی ہے. یہ جانے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے.
نہیں حیران نہیں ہوں گے، کیونکہ گرمیوں میں یہ مزید ہوگا. میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے. جی جناب.
السلام علیکم جناب. داؤد خیل سے عرض کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ پورے کراچی میں پھر لے، تمام کنڈے لگے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے نا میٹر سے بجلی نہیں رہتا. دوسری بات یہ کہ کراچی جو ہے نا الیکٹرک سپلائی کارپوریشن نے سوئی سترہ کو 78 ارب روپے دینا ہے، وہ جو ان کو پیمنٹ کریں گے تو وہ ان کو گیس دے گا، جب گیس نہیں ملے گی تو بجلی بند نہیں ہوگی. یہ جو ہے نا ان کو چاہیے کہ وہ 78 ارب ادا کرے، اور
شکریہ. افضل عزیز نے کال کیا ہے چکوال سے. چکوال سے جی جی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہلو
جی جی. بات
رات کو یہاں بھی شدید بارش اور وہ وجہ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے بجلی کا شارٹ فال ہوا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا ان لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے. چشمہ بیراج میں کوئی
آپ چکوال سے بول رہے ہیں، یہ سندھ کی بات کر رہے ہیں. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. چترال سے ہمیں کال کیا ہے محمد شفا نے.
ہلو
جی جی بات کیجیے محمد شفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیسہ بہن ہم حیران ہیں کہ حکومت کہہ رہا تھا اس طرح 10,000 میگا واٹ بجلی ہم نے گرڈ میں شامل کر لیا، 5,000 میگا واٹ ہمارے ساتھ ایکسٹرا ہے. وہ یہ تو سب تو میرے خیال میں سب جھوٹ بول رہا تھا. یہ
خیر معاملات خاصے پیچیدہ ہیں. لال محمد نے کال کیا ہے لورالائی سے. جی بہت مختصر بات کیجیے لال محمد.
میڈم
جی بات
میڈم بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو وہ کرپشن نہ کرے. نواز شریف کے علاوہ سارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے بڑے بڑے افسران کو نااہل کرا دیا جائے.
اچھا
یہ 70 سال میں بجلی کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا ہے نا.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. پنجاب سے تھے فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن کے چیف میٹرولوجسٹ محمد ریاض، عبرت گروپ آف پبلیکیشنز کے چیف رپورٹر ضیاء قریشی، اور بھارت سے تھے سینئر صحافی منیش کمار. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع وہ ہے جس پر ہم نے کل بھی بات کیا تھا، یعنی کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج عالمی سطح پر صحافیوں کی آزادی کا دن ہے. کل ہم نے بات کی تھی کہ افغانستان کے اندر کس حد تک تشدد ہے اور کتنے صحافی ہلاک ہوئے تھے پیر کو. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے بارے میں اور وہاں جو سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ صحافیوں کے لیے کیا صورتحال ہے. ہمارے پاس سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی کا بھی ایک بیان ہے، وہ ہم آپ کو سناتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین خالد آرائی، جبکہ عوامی آواز ٹی وی کے ڈیجیٹل ٹی وی کے اونر جبار خٹک بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو آئیے سنتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صحافیوں کے لیے صورتحال کس طرح بتاتے ہیں.
پاکستان میں صحافت پر کوئی قدغن مجھے دکھائی نہیں دیتی، اور اگر یہ تاثر کوئی دے رہا ہے تو غلط دے رہا ہے. آپ کے سامنے ہے الیکٹرانک میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے، پرنٹ میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور آج سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی صحافت پر قدغن لگ سکتی ہے؟ بے معنی ہے، پروپیگنڈا ہے.
تو اس کا رد عمل ہم حاصل کرتے ہیں پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین، ان کو ہم لیں گے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ جبار خٹک ہیں، عوامی آواز کی ڈیجیٹل ٹی وی کے مالک ہیں. خٹک صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت ہم نے شاہ محمود قریشی کو سنا پی ٹی آئی کے، ان کا کہنا تھا کہ صحافی بالکل آزاد ہیں، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا آزادی سے کام کر رہا ہے. آپ کا تو وسیع تجربہ ہے خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا سے، یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر ذاتی طور پہ کیا پریشرز ہیں ایک مالک کی حیثیت سے.
دیکھیے نفیسہ، مجھے جو ہے نا آپ سے ہمیشہ احتجاج کرنا پڑتا ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ جو ہے نا مالک کے طور پر پورٹری کرتی ہیں.
اچھا،
میں ایک ورکنگ جرنلسٹ ہوں، میں وہاں پر جو ہے نا وہ چیف ایڈیٹر ہوں، اور وہاں پر عملاً جو ہے نا وہ سلسلہ کام کرتا ہوں، دوسرے مالکان کی طرح نہیں، جو کہ جو ہے نا صرف تنخواہ دار لوگوں کو جو ہے نا وہ رکھتے ہیں. میرے پاس ایک کلیکٹو سسٹم ہے، میرے پاس سارے امپلائیز جو ہے نا خود ڈیسائڈ کرتے ہیں، اور میں بھی ان کا ایک پارٹ ہوں، اور ہمارے پاس کوئی یہ کارپوریٹ ادارہ نہیں ہے، یہ کلیکٹو قسم کا بظاہر ایک قسم کا کوآپریٹو ادارہ ہے.
جی تو
جو ہے نا آئندہ مجھے جو ہے نا
آپ مالک ابھی تک نہیں بن سکے. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کے اوپر کیا پریشرز ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ ایڈیٹر ہیں تو آپ کے ساتھ جو پوری ٹیم کام کر رہی ہے ان کے اوپر سرکاری پریشرز تو بہت ہوں گے، ان کے بارے میں کچھ بتائیے.
دیکھیے سرکاری پریشرز کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا مختلف ایک قوانین کے تحت کام کرتے ہیں، اور یہ وہ قوانین ہیں جو ہماری سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں براجمان ہو کے بنائے ہیں، اور جو ہے نا وہ بڑے جمہوری انداز کے دعوے کرتے ہیں. اسی قوانین مثال کے طور پر ڈپٹی کمشنر کی اجازت سے میں اپنا اخبار نکال رہا ہوں، اور اسی طرح پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جو ہے نا وہ سارے بنائے ہوئے قوانین کے تحت میں آپریٹ کر رہا ہوں. اگر اس قوانین میں سکم ہے اور وہ قوانین جو ہے نا مجھے جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے نا وہ خود اپنے اوپر پابندیاں مجھ پر وہ تقاضا کرتا ہے، تو اس کے خلاف لڑنا ساری سول سوسائٹی کا کام ہے، کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے. اس کے لیے جمہوریت کے راگ الاپنے والے یہ تمام جو ہے نا پارٹیوں کا کام ہے جن کو یہ کرنا ہے. اب بظاہر جو ہے نا حقیقت یہ ہے کہ ہماری صحافت کے اندر جو ہے وہ پہلی جو صاف ستھری صحافت کا دور تھا، بدقسمتی سے جو ہے نا وہ دور ختم ہو چلا ہے. اخبار اور میڈیا کے ادارے جو ہے نا اپنے دوسرے کاروباری جو ہے نا اداروں کے لیے میڈیا کو جمپنگ پیڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے نا ایک مارودی صحافت آبجیکٹو جرنلزم سے انہوں نے توبہ کر لی ہے، اور ان کی جو ہے نا ایک ایجنڈا جرنلزم آتی ہے جس کی وجہ سے عوام کو بھی میڈیا کے تمام اداروں سے مختلف شکایات ہیں، اور اب وہ عوام کے لیے ایک مقبول جو ہے وہ حیثیت نہیں رکھتے، جیسے کہ ماضی میں مختلف عوام دوست اخبارات جو ہے نا وہ عوام کے دلوں میں گھر کرتے تھے. یہ اپنی منافع خوری کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی جمہوری جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ جو روایات ان کے لیے ان کو عزیز نہیں ہے, ان کو اپنے تجارتی مفادات عزیز ہے. بالکل یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آزادی صحافت کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے اور پہنچایا جا بھی رہا ہے.
اسی معاملے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. خٹک صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں.
کرتے ہیں جو لوگ میڈیا کے اداروں کو اپنے دوسرے کارپوریٹ مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں ان پہ یقیناً جو ہے نا پابندیاں ہو سکتی ہیں, اس لیے کہ ان کی کوئی کمزوریاں ہیں. میری جو ہے نا مجھے فخر ہے کہ میری کوئی کمزوری نہیں ہے اور نہ مجھ پر کوئی دباؤ ہے اور نہ میں کسی دباؤ کو جو ہے نا تسلیم کرنے کو تیار ہوں. شاید اسی لیے مجھ پر دباؤ نہیں ہے. میں اپنی عوام دوست جو ہے وہ صحافت کر رہا ہوں, عوام کے مسائل کو اٹھاتا ہوں, چاہے جو بھی ہو, جو سیاسی پارٹی کا اہلکار ہو, وزیر اس کا ذمہ دار ہو, کوئی بھی بیوروکریٹ ذمہ دار ہو, چاہے وہ وردی والا ہو یا بغیر وردی والا. اب میں عوام کے لیے, میرا ایک مقبول ترین عوامی ادارہ ہے اور مجھے فخر ہے کہ میرا کوئی کارپوریٹ جو ہے نا صحافتی ادارہ نہیں ہے.
جی جی آپ ہمارے ساتھ رہیں. جی جی
ہے کہ اب ڈپٹی کمشنر کی اجازت سے اخبار نکالا جاتا ہے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے جو ہے نا وہ بنائے ہوئے کوڈ آف ایتھکس پہ جو ہے نا وہ چلنا پڑتا ہے. ہمارا ویب ٹی وی کی وجہ سے پیمرا سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا سیاسی پارٹیوں کا کام ہے جو کہ قوانین, جو کہ جمہوریت دوستی کا لاگ راگ رابطے ہوئے نہیں تھکتے.
جی بالکل
انہوں نے کون سے قوانین بنائے ہیں.
بالکل آپ ہمارے ساتھ رہیں جبار خٹک صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ ہم خالد آرائیں کی طرف آتے ہیں. یہ پاکستان کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. آرائیں صاحب, اس وقت کافی اس بات پر شور مچا ہوا ہے کہ کیبل ٹی وی خاص طور پہ سیلف سینسرشپ کرتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو ارباب اختیار ہیں وہ نہیں چاہتے کہ خاص کانٹینٹ عوام دیکھے. خاص طور پہ مثال دی جاتی ہے یہ پشتون تحفظ موومنٹ کی, جن کے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں لیکن جن کو ٹیلی ویژن پہ نہیں دکھایا گیا. اس حوالے سے بتائیے کہ کیا پریشرز ہیں آپ لوگوں کے اوپر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو ابھی جو پشتون جو پشین والے جو انٹرویو چل رہے ہیں, اس پر ضابطہ اخلاق تو پیمرا نے مرتب کیا ہوا ہے اور اس پر پیمرا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس طرح کوئی انٹی عدلیہ یا انٹی افواج پاکستان کے خلاف کوئی بات ہوگی, یہ پیمرا کے رولز بھی یہی بتاتے ہیں. جب کوئی ٹی وی چینل یا کوئی کیبل ٹی وی 11 لیتا ہے تو یہ سب رولز پہ ہم سائن بھی کرتے ہیں. جو بھی ہمارے جو جب لیسن ایوارڈ ہوتا ہے یا کیبل ٹی وی کا یا ریڈیو کا یا ٹی وی چینلز کا, یہ رولز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں پیمرا کی طرف سے کہ اگر کوئی بھی ایسا مواد جس سے عوام میں انتشار پیدا ہو, جس سے افواج پاکستان یا عدلیہ کے خلاف کسی کوئی جملے جسے ان کی تصدیق ہوتی ہو, اس پر جو ہے پابندی لگائی گئی ہے. پہلے پابندی پہ پہلی ذمہ داری پیمرا کے اوپر ہے, پھر اس کے بعد کیبل آپریٹر پر بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ایسا کوئی مواد, ایسا کوئی ٹی وی چینل کے نشریات کیبل آپریٹر نہیں دکھائیں گے جو اس جرم کا مرتکب ہو رہی ہوں. تو یہ تو رول ڈیفائنڈ ہے. جب ہم ٹی وی لیسن لیتے ہیں یا کیبل ٹی وی کے لیسن لیتے ہیں تو پیمرا کی طرف سے جو ہدایت ہے اس پہ ہم اس کو ایگری کرتے ہیں, اس کو اس کے بعد لیسن ایوارڈ ہوتا ہے.
اور یہ بتائیے کیا آپ لوگ اپنے اوپر بھی پابندی لگاتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہر بات تو نہیں کہی جاتی, بہت ساری باتیں سمجھی جاتی ہیں اور اس کے تحت کام ہوتا ہے. تو کیا آپ لوگ خود بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا دکھانا چاہیے کیا نہیں دکھانا چاہیے؟
دیکھیں جی, کیبل آپریٹر کا رول تو پاکستان میں جو نشریات آتی ہے اس کو جو کی تو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ہم کوئی بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرتے. اگر ایسا کوئی ٹی وی چینل جس کے لیے پیمرا کی ہدایت ہوتی ہے یا کیبل آپریٹر سمجھتے ہیں کہ یہ چیز چل رہی ہے جس سے جو ہے عوام میں انتشار پیدا ہوگا, اس کو ہم کیبل آپریٹر روکنے کا اختیار بھی دیا گیا ہے پیمرا کی طرف سے. ریگولیشن 2.2 یا ایف کے تحت جو ہے یہ اختیار دیا بھی گیا ہے. مگر پہلی ذمہ داری پیمرا کی طرف سے آج ہوتی ہے. پیمرا کی جو مانیٹرنگ ٹیم ہے وہ پہلے سے بتا دی جاتا ہے. جیسے میں آپ سے ذکر کروں گا کہ جیسے ایک لینڈنگ رائٹ چینل ہے پاکستان میں ڈسکوری, اس پر جو ایک انڈین کوئی ایک ایسے کوئی سلوٹ آتی ہے جس پر پہلے ہی پیمرا کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ پروگرام چلے گا, اس کو کیبل آپریٹرس کو آف کر دیں. تو وہ کیبل آپریٹرس کو جو ہے اس کو اس ٹائم پیریڈ کے ٹائم پر اس کو آف ایئر بھی کر دیتے ہیں.
ہم لوٹتے ہیں جبار خٹک کی طرف, یہ عوامی آواز کے ایڈیٹر ہیں. خٹک صاحب یہ بتائیے, آپ لوگوں کا تو ڈیجیٹل ٹی وی ہے یعنی کمپیوٹر کی سکرینز پر دیکھا جا سکتا ہے, آپ لوگوں کی کوشش یہ رہی ہے کہ ٹیلی ویژن سکرینز پر آپ کے پروگرام نشر ہوں, اس میں کیا دشواریاں ہیں, اب تک سکرین پر کیوں نہیں آ سکے ہیں؟
دیکھیے میں پیمرا سے لائسنس مانگنے گیا تھا, तो पेम्ब्रा ने कहा है कि जो टेलीविजन चैनल के मालिकान हैं पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, उन्होंने ये पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स की जो है ना वो उनकी इश्तराक से एक रिट पिटीशन दाखिल की थी कई सालों पहले कि भाई पाकिस्तान के जो केबल ऑपरेटर्स है वो सिर्फ 50-60 चैनल दिखाने की सलाहियत रखते हैं, लिहाजा अब आपने जो 100 से ज्यादा लाइसेंस जारी कर दिए हैं तो आप इन लाइसेंस का मजीद अजरा बंद किया जाए, और उस पर अदालत ने एक स्टे ऑर्डर दिया है जो अब तक चला जा रहा है कई सालों से। अगर ये टीवी केबल टीवी के मालिकान जो है ना अगर इतने ज्यादा जमहूरियत पसंद हैं तो उन्होंने ये नई चैनलों को बंद करने की और उनको लाइसेंस न देने की ये जो है ना वो की गई है, तो मैं इन पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन को और इन चैनल मालकान को किसी तौर पर भी जमहूरी नहीं समझता। इन्होंने अपने कारपोरेट मफाद के लिए मजीद चैनल के लाइसेंस पर पाबंदी आयद की हुई है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी देखना चाहिए कि इतने अरसे से जो है ना एक स्टे ऑर्डर पड़ा हुआ है जिसकी वजह से नए मीडिया इदारों को जो है ना लाइसेंस नहीं मिल रहा है, तो वो चीफ जस्टिस जो कि अस्पतालों का दौरा भी करते हैं बड़ी अच्छी बात है, और जो है ना वो मुख्तलिफ मजलूमों की जो है ना साहिलीन की जो है मजलूम साहिलीन की दादरसे भी करते हैं, उधर ये भी बताएं कि बात यह है कि बुनियादी इंसानी हकूक की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जी है कि एक स्टे ऑर्डर इतने अरसे से पाकिस्तान के बड़े टेलीविजन चैनलों की मालकान की जो है ना वो मिली भगत से जो है ना अदालत के अंदर एक स्टे ऑर्डर बरकरार है। और फिर बात ये है कि सिर्फ सैटेलाइट चैनल्स को क्यों इजाजत नहीं दी जा सकती, खालिद आराइन साहब के पास जो है ना एक केबल सिस्टम का एक निजाम है और सारे सैटेलाइट टीवी चैनल इन केबल ऑपरेटरों के बगैर नहीं देखे जा सकते, तो आप सिर्फ सैटेलाइट चैनलों को क्यों लाइसेंस देते हैं? आप जो है ना इन केबल ऑपरेटरों को इन इस केबल ऑपरेटरों की केबल नेटवर्क के जरिए नशर होने वाले जो है और सिर्फ जो इनके जरिए नशर हो उनको टीवी लाइसेंस क्यों नहीं देते हैं? अच्छा। आप इंटरनेट और वेब टीवी चैनल्स को क्यों लाइसेंस नहीं देते जो कि इन केबल ऑपरेटरों के जरिए हों? बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये कारपोरेट मीडिया ऑनर्स ने इस सारी जो है ना जराए अबलास पर कब्जा कर लिया है और जो राइट टू नो जो अवाम का बुनियादी हक है उसको अपने इस कब्जे के जरिए जो है वो उन्होंने जो है इसके अवाम के राइट टू नो को गजब कर रखा है।
यही सवाल मैं करना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है खटक साहब,
और लोकल मीडिया जो है ना बिल्कुल कुचला गया है
क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हम चाहेंगे
मीडिया की मदद
हम चाहेंगे कि खालिद आराई इसका जवाब दें। आराई साहब आप बताइए, मीडिया हाउसेज जो हैं वो जाहिर है नहीं चाहते कि और लोग आए इसमें, अगर केस कोर्ट में है तो उसको फारिग करने का क्या तरीकाकार है?
देखिए जी, ये जवाहर साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर भी केबल ऑपरेटर्स को ये इजाजत है कि वो लोकल बेस्ड चैनल जो जराया ब्लाक तक के जो चैनल्स हैं वो चला सकते हैं, आवाम तक जो है ना अपनी मालूमात सिटी वाइज दे सकते हैं, मगर पाकिस्तान में पाकिस्तानी केबल ऑपरेटर पर पाबंदी लगाई गई है पैमरा की तरफ से। इन हाउस चैनल्स की तो इजाजत दी गई है जो जो केबल ऑपरेटर्स को 5 चैनल चलाने की इजाजत है, मगर उसमें कोई न्यूज और कॉन्टेंट चलाने पर पाबंदी है। तो मेरे ख्याल जवाहर की जवाहर साहब की बात को मैं आगे चलाऊंगा कि ऐसा होना चाहिए कि मजीद चैनल के लाइसेंस देने चाहिए। ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो पीबीए के ब्रॉडकास्टर लोग हैं उनकी तरफ से तो वाकई पाबंदी। अब देखें, अब पाकिस्तान दुनिया में अंधा कानून बनाया गया है, दुनिया भर में क्रॉस मीडिया को टीवी के लाइसेंस नहीं दिए गए, पाकिस्तान में दिए गए। पाकिस्तान में रूल नंबर 13 एक काला कानून बनाया गया है जो ये कहता है कि जी मतलब केबल ऑपरेटर्स को टीवी चलाने की इजाजत नहीं है, मगर दुनिया भर में ये इजाजत है। जैसे CNN है जिसको केबल न्यूज नेटवर्क कहा जाता है उनको इजाजत है, पाकिस्तान में केबल ऑपरेटर टीवी नहीं चला सकते। ये एक अंधा कानून बनाया गया है जो कि सरासर जाती है, क्योंकि ये सब टीवी चैनल मालकान की मर्जी से, क्योंकि जब पैमरा के रूल्स रेगुलेशन बनाया गया स्टेक होल्डर को इसमें शामिल नहीं किया गया।
अच्छा,
दुनिया भर में जो प्रिंट मीडिया है उनको लाइसेंस नहीं है।
हमारे प्रोग्राम का बिल्कुल खत्म हुआ
नहीं है, मगर पाकिस्तान में
बहुत शुक्रिया हमारे साथ,
क्योंकि पाकिस्तान की केबल ऑपरेटर
हमारे साथ थे, पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन खालिद आराई
मौजूद है पाकिस्तान के,
और उनके साथ थे अवामी आवाज के एडिटर जबार खटक। कुछ लोगों ने कॉल किया था लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था। इस प्रोग्राम के इंजीनियर थे सुलेमान तारावाली, प्रोड्यूसर असफर इमाम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई, सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे।
اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں اگرچہ صحافی آزادی صحافت کے معیار سے مطمئن ہیں، تاہم پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے انہیں مشکلات کا سامنا بھی ہے اور خوشحالی کی راہیں بھی کٹھن نظر آتی ہیں۔ کیا صحافی سرکاری ملازم بھی ہو سکتے ہیں؟ جواب سنتے ہیں مدثرہ منظر کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کا صوبہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور قدرتی وسائل سے مالا مال بھی، مگر اس کی آبادی کے مالی مسائل بے شمار ہیں، جن کی خبر دینے والے صحافی خود انہی مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں۔ بلوچستان میں امن عامہ کی صورتحال، قوم پرستوں اور پھر دہشت گردوں کی کاروائیاں ملک کے دیگر حصوں کی نسبت یہاں زندگی کو زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ ان کا صوبہ جنگ زون میں ہے، اس لیے خطرات سب کے لیے ہیں۔
جب آپ سٹیٹ آف وار میں ہوتے ہیں، سب تھریٹ پہ جو ہے وہ سوسائٹی کے وہ تمام لوگ ہیں جن کی ونربلٹی زیادہ ہے، اور خاص طور پہ صحافت ایک ایسا پیشہ ہے جو ہمیشہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔
صوبہ جنگ زون میں ہو تو صحافی خبر بناتے ہوئے خطرات سے دوچار رہتا ہے، اور اسی کا احساس کرتے ہوئے صحافیوں کی خصوصی تربیت کا اہتمام کیا گیا۔ بگٹی کہتے ہیں،
سول ڈیفینس کے حوالے سے ہم نے ان کے کورسز کرائے ہیں کہ ایمرجنسی کو کس طرح میٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے ان کیس آف اینی دھماکہ میں، اور پھر میں خود بھی ان کے ساتھ موجود ہوتا ہوں جب دھماکے ہوتے ہیں۔
کوئٹہ پریس کلب کے صدر رضا الرحمان کہتے ہیں کہ اس تربیت کا مقصد دہشت گردی کے واقعات کی رپورٹنگ کے دوران صحافیوں کو محفوظ رکھنا ہے۔
اگر ایسے دو تین چار واقعات ہوئے ہیں کہ ایک آپ کا دھماکہ ہو گیا اور تمام چینلز کے لوگ اور کوئی رپورٹر یا کیمرہ مین فوری طور پہ وہاں پہنچ گئے، اور دوسرا دھماکہ ہوا جس سے جانی نقصان ہوا، اور اسی میں ہم نے ایک ایس او پی بنائی ہے اپنے سارے دوستوں نے بیٹھ کے کہ ہم کوشش کریں کہ جب تک علاقہ کلیئر نہیں ہو جاتا ہم آگے نہ بڑھیں۔
پاکستان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہاں ذرائع ابلاغ آزادی اظہار کی وجہ سے پھل پھول رہے ہیں، اگرچہ سن 2017 میں کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز یا سی پی این ای نے ایک رپورٹ میں بلوچستان میں آزادی صحافت کی صورتحال دگرگوں بتائی تھی، تاہم تبدیل ہوتے حالات میں صحافیوں کی صورتحال بھی بہتر ہوئی ہے۔ اور خوزدار کے صحافی حافظ شاکر کہتے ہیں کہ خبر بنانے کی راہ میں اب کچھ حائل نہیں ہوتا۔
الحمدللہ ہم لوگوں کو ہر طرح سے سہولت ہے، بالکل آزادی ہے، اور ہمارا جو ساتھی جس طرح سے جو نیوز جس ٹائم بھیجنا چاہے اور جتنے ذرائع ہیں ان سے یا ہیلپ سے جو نیوز لینا چاہے وہ بھی ایزیلی وہ اپنا نیوز لے سکتا ہے۔
بلوچستان میں متوسط طبقہ عام طور پر نظر نہیں آتا، امیر بہت امیر اور غریب بہت غریب۔ دولت کی اسی تقسیم نے صحافیوں کو سرکاری ملازمت اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ رضا الرحمان کہتے ہیں،
اگر ہم میڈیا آفیس ان کو اس پہ پے رول پہ اپنے رکھیں تو میرا خیال ہے ان کو ضروری، کیونکہ ایک صحافی نے بھی اپنا گھر چلانا ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہوگا تو وہ ظاہر ہے صحافت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے لیے اپنا گھر چلانے کے لیے تو وہ سرکاری ملازمت لے لیتا ہے۔
آخر ایسا کیوں ہے کہ اخبار اور ٹی وی چینلز کے مالکان صحافیوں کو معاوضہ ادا نہیں کرتے اور وہ پھر بھی ان کے لیے کام کرنے پر مجبور ہیں؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خصوصی معاون برائے اطلاعات بلال کاکڑ کہتے ہیں کہ وہ خود ایک اخبار کے مالک ہیں اور ایسا کہنا درست نہیں۔
تو کوئی بھی اپنے ادارے کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے یہ میرے خیال سے یہ نہیں کرے گا۔ میں خود ایک صحافی ہوں اور میرا اپنا ایک نیوز پیپر ہے ڈیلی انقلاب، تو اس حوالے سے کبھی اوپر نیچے ہو جاتے وہ ہم چلا لیتے۔
بلوچستان حکومت کے ترجمان بلال کاکڑ کہتے ہیں کہ خبر بنانے کی آزادی شاید زندگی کے دیگر مسائل کا حل نہیں، اس لیے حکومت صحافیوں کی بہبود کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔
ہم نے جو ویلفیئر جرنلسٹ ویلفیئر فنڈ تھا 30 ملین روپیز، اسے بڑھا کر 200 ملین روپیز کر دیا ہے، اور اس رقم سے جو حاصل شدہ منافع ہے وہ صحافیوں کے فلاح و بہبود پر خرچ کیا جاتا ہے۔
بہتر تو یہی ہے کہ ایک صحافی کی زندگی سنبھال لی جائے اس سے پہلے کہ وہ خود خبر بن جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے
ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔ خط آپ کے